بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد سامعين سوال شیخ مخصوص ہے دوسری بیٹھک پیش خدمت کی جا رہی ہے امید کے مستفید ہوں گے شیخ محترم سے پہلا سوال ہے گروپ نمبر ایک سے کہ ما حکم بولی ماکل اللحم مع الدلیل کہ جو جانور کھائے جاتے ہیں ان کا پیشاب کے تعلق سے سوال ہے تو شیخ محترم سے جواب مطلب السلام علیکم
دیکھیے معقول اللحم کے پیشاب پیخانے سے متعلق جو کچھ احادیث سے وارد ہے اور اس سے واضح ہے کہ وہ پاک اور صاف ہے اس کے نجاست سے متعلق کوئی بھی دلیل واقع ہے واحد نہیں ہے صحیح بخاری شریف میں وہ جو بڑی مشہور حدیث ہے عرینا کے لوگ جب آئے اور مدینہ منورہ کی آب و ہوا انہیں اچھی نہیں لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدقہ کے جانوروں کی طرف بھیجا اور ان کا پیشاب اونٹ کا پیشاب پینے کے لیے حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا ظاہر بات ہے اگر وہ چیز ناپاک ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے پینے کا کیوں حکم دیا کرتے اور اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسے بطور علاج یہ تھا تو اور ناپاک چیز سے علاج نہیں ہے ایک چیز دوسری چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں ان سے یہ نہیں کہا کہ ہاں اپنے منہ کو یا اپنے ہاتھوں کو دھو لینا تو اصل یہ ہے کہ معقول اللحم جتنے جانور ہیں ان کا پیشاب اور پائخانہ پاک ہے اگر کپڑے میں لگ جائے تو اس سے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا یہ الگ مسئلہ ہے کہ اسے دھویا جائے کیوں اس لیے کہ بسا اوقات بعض چیزیں ناپاک نہیں ہوتی لیکن اسے دھونے کا حکم دیا جاتا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز میں ہو اور اسے بلغم آ جائے اور مجبور ہو اسے صاف کرنے پر تو وہ اپنے کپڑے میں صاف کر لے بعد میں اسے دھو لے تو نظافت اور چیز ہے اور کسی چیز کا پاک اور ناپاک ہونا اور چیز ہے جی
تو اس سلسلے میں سر اگر کوئی استبل میں چلا گیا جہاں پر یعنی یہ سمجھے کہ جانور باندھنے کی جگہ ہوتی ہے وہاں پر بکری وغیرہ اس کے پیچھے پیشاب کے چھینٹے وغیرہ اچھل گئے
کوئی حرج نہیں
تو اس صورت میں نماز پڑھ سکتا ہے اس کے کپڑوں میں
بالکل نماز پڑھ سکتا
ہے یعنی اس کو دھونے وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے پیر پہ جو ہے اس کی گندگی لگ جائے
کوئی ضرورت نہیں ہے اگر وہ نظافت یا اس کے طور پر دھوئے الگ مسئلہ ہے لیکن طہارت کا جہاں تک تعلق ہے وہ
نماز یعنی نماز جن کپڑوں پہ چھینٹے پڑ چکے ہیں
نماز ہو جائے گی
تو اس پہ نماز پڑھ
ہو جائے گی امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں بہت سے ابواب متعین کیے ہیں تفصیل کے لیے جو چاہے اسے دیکھ سکتے ہیں جی
نے اکثر موقع پر قربانی کے موقع پر ہوتا ہے کہ پیشاب وغیرہ پھر چھینٹے پڑ جاتے ہیں نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو آدمی
بلکہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے الصحیحہ مجلد الاول کے آخر میں نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار ایک جانور کو ذبح کیا اس کے لید اور خون کے چھینٹ ان کے کپڑے پر پڑے ہوئے تو اسی حال میں نماز پڑھائی لے اسی حال میں نماز پڑھائی خون کے اور لید وغیرہ کے الفاظ ہے یہ دونوں
اچھا تو اس کا مطلب خون بھی اگر لگ جائے تو
خون بھی اگر لگ جائے تو کوئی حرج نہیں جی
شیخ صاحب اگلا سوال یہی ہے کہ ساتھی سوال کرتے ہیں کہ جو شوگر کے مریض ہیں اور ڈاکٹر نے انسولین کا انجیکشن لگانے کے لیے کہا ہے تو اس کے بارے میں کیا رائے یعنی کچھ لوگ شاید منع کرتے ہیں تو شریعت میں اس کا کیا حکم ہے
اس سلسلے میں سعودی عرب کی لجنہ دائمہ حیات کبار العلماء اور رابطہ عالمی اسلامی کے تحت عالمی طور پر کام کرنے والی فقہ کمیٹی دونوں کا فتویٰ ہے کہ وہ جائز ہے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے لیکن شاید میں سمجھتا ہوں کہ ان کا سوال یہ ہے کہ روزے کے دوران وہ لگا سکتے ہیں کہ نہیں آیا اس سے روزہ ٹوٹے گا تو نہیں یہ شاید سوال ہوگا اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ عمومی طور پر علماء نے اس سے اختلاف نہیں کیا ہے اگر کوئی اختلاف ہے تو شاذ ہے لیکن اس سے اختلاف نہیں کیا تو اس میں یہ ہے کہ روزے کی حالت میں وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں کیوں اس لیے کہ نہ تو وہ کھانا ہے اور نہ ہی پانی ہے نہ ہی کھانے اور پانی کا کام دیتا ہے وہ صرف ایک علاج ہے لہذا اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے کوئی حرج نہیں
اگلا سوال ہے کہ یعنی ساتھی سوال کرتے ہیں کہ جو حاجی حج سے انڈیا سے حج کے لیے آتے ہیں اور ان کے رشتے دار جدہ وغیرہ میں رہتے ہیں تو کیا جدہ سے وہ دوبارہ عمرے کے لیے احرام وہاں سے باندھ سکتے ہیں یا سوال ہے
اصل میں جو لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر وہ دوسری بار عمرہ کرنا چاہیں تو اگر وہ حدود حرم میں رہتے ہیں, ان کا قیام حدود حرم میں ہے, تو وہ حدود حرم سے باہر نکل کر کے احرام باندھیں گے, خواہ یہ عرانہ جانا ہو یا مسجد عائشہ جانا ہے یا عرفات طرف جانا ہے, کس طرح بھی جس طرح بھی ان کے لیے سہولت ہے, وہ حدود حرم سے باہر جا کر کے احرام باندھ کر کے آئیں. اور اگر جدہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں وہ لوگ, یا جدہ ملاقات کے لیے اور وہاں سے نیت کیا کہ ہاں اب ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں, تو وہ جس جگہ سے اپنی نیت کر رہے ہیں وہیں سے احرام باندھیں گے. اسی طریقے سے جو لوگ حدود حرم سے باہر سکونت اختیار کر رہے ہیں اپنے کسی عزیز کے یہاں, یا ہو سکتا ہے معلمین نے انہیں جگہ جو دی حدود حرم سے باہر ہو, تو اگر حدود حرم سے باہر سے نیت کرتے ہیں تو اپنی جائے نیت اور جائے قیام سے انہیں احرام باندھنا.
ساتھی کا اگلا سوال ہے کہ اتباع جو ہے نا, اس کا کیا حکم ہے, یعنی ضروری ہے, سنت ہے, واجب ہے؟
واجب اسے کوئی نہیں کہتا, تمام علماء اس کے سنیت کے قائل ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا ہے. بعض لوگوں کو شبہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ یہ ایک خاص مقصد کے لیے تھا جو عمرۃ القضاء کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, تو بعد میں منسوخ ہو گیا. حالانکہ منسوخ نہیں ہوا, حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ بعد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی حجۃ الوداع کے موقع پر بھی اتباع کیا. لہذا یہ ایک سنت ہے, اگر کوئی آدمی بھول کر کے چھوڑ دیتا ہے یا کسی مجبوری سے چھوڑ دیتا ہے, مثال کے طور پر سخت کوئی بیماری ہو, اور ایسے وقت میں عمرہ کر رہا ہے کہ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے, اسے اپنے کندھے کو اور بدن کو اچھی طریقے سے ڈھانپنا ہے, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, وہ صرف ایک سنت اور مستحب ہے, اس واجب نہیں ہے. اس سے کرنے ظاہر بات کرنا حج کے ثواب کی تکمیل کی دلیل ہے, اور چھوڑ دینا اگر بلا عذر چھوڑا گیا تو یہ ہے کہ اس نے ایک سنت کو چھوڑا ہے, اور اگر کسی عذر سے چھوڑا ہے تو انشاءاللہ اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی, جیسے بسا اوقات لوگ بھول جایا کرتے ہیں.
جی شیخ, اگلا سال میں گروپ نمبر 2 سے ساتھی سوال کرتے ہیں کہ کیا زنانہ جنازے کو کوئی غیر محرم آدمی کاندھا دے سکتا ہے, اور اس طریقے سے کیا اس کو قبر میں بھی رکھ سکتا ہے؟
بھائی دیکھیے, اصل چیز یہ ہے کہ اسے نہلانے اور کفنانے میں مرد اور خصوصی طور پر غیر محرم مرد نہ رہیں. البتہ جنازے کو کندھا دینا اور قبر میں اتارنا یہ چیز ممنوع نہیں ہے. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ شاید رقیہ ہیں, جن کی حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا اور انہیں قبر میں داخل کرنا ہوا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص وجہ سے حضرت عثمان کو قبر میں اتارنے سے منع کیا. تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا طلحہ ابن عبداللہ, دونوں میں سے کوئی ایک ہیں جو قبر میں اترے اور انہیں قبر میں اتارا. تو اس سے معلوم ہوا غیر محرم عورت کو قبر میں غیر محرم عورت کو قبر میں کوئی بھی شخص ہے
غیر محرم اتار سکتا ہے,
اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے.
اگلا سوال شیخ, ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں کہ احناف کی مسجدوں میں سلام کے فوری بعد اپنا ایک ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر کچھ پڑھتے ہیں, اور اپنے سر کی سمت کو تھوڑا مائل کر دیتے ہیں جو قبلے کی سمت سے ہٹ کر دوسری سمت کی طرف ہوتا ہے, اس فعل کے تعلق سے کچھ وضاحت درکار ہے شیخ محترم؟
دیکھیے, یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی دلیل قرآن اور سنت میں نہیں ہے, وہ بعض صوفیہ یا دوسرے لوگوں کے قول کے اوپر عمل کر کے ہمارے خیال سے سر پر ہاتھ رکھ کر کے یا مجیرو یا ایسے کچھ الفاظ پڑھتے ہیں, جس سے پرہیز ضروری ہے, اس لیے کہ اس سلسلے میں کوئی واضح دلیل نہیں ہے. اب نماز کا حصہ اس طریقے سے لوگ اسے سمجھتے ہیں جو بدعت ایک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز کا وہ حصہ مانی جائے گی, لہذا اس کی کوئی دلیل نہیں, اس سے پرہیز ضروری ہے.
اگلا سوال یہ ہے کہ یہ بات ہمارے مشاہدے میں آئی ہے کہ میت کو جس پانی سے غسل دیتے ہیں اس میں بیر کے درخت کے پتوں کو ڈال دیتے ہیں, پھر اسی پانی سے غسل دیتے ہیں, اور اس کے بعد جب میت کو دفن کرتے ہیں اس وقت بھی بیر کے پتوں کی ایک یا دو ٹہنی توڑ کر قبر میں رکھ دیا جاتا ہے, اس تعلق سے وضاحت درکار ہے؟
بھائی دیکھیے, جہاں تک بیر کے پتوں سے غسل دینے کا تعلق ہے تو یہ تو صحیح ہے, اس لیے کہ حدیث شریف میں اس کا ذکر آیا ہوا ہے کی بیر کے پتے. کیوں؟ اصل میں بیر کا پتہ اس وقت اولا ہر قسم کے صابن نہیں تھے, اور بیر کے پتوں میں زمینی جو جراثیم ہوتے ہیں ان کے قتل کرنے, ان کے مارنے کی کی تاثیر موجود ہے، لہذا بطور صابن کے اسے استعمال کیا جاتا تھا صابن کی جگہ. اب اگر اس کے بدلے کوئی صابن استعمال ہو گیا ہے ایسا تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ بیر کا پتا استعمال کیا جائے، لیکن اس کی ٹہنیاں قبر میں رکھنا یہ ایسا فعل ہے جو بدعت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے. تو بیر کے پتے سے نہلایا تو جائے گا، کیوں؟ سنت کے موافق ہے، البتہ بیر کے پتوں کو قبر میں نہیں رکھا جائے گا.
اسے اگلا سوال ہے، جنازے کی نماز پڑھانے سے قبل امام صاحب اپنے مصلے پر کھڑے ہو کر کچھ حقوق العباد کے تعلق سے بیان کرتے ہیں کہ بھائیو دیکھیں اب یہ تو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، آپ کا ان پر کوئی حق ہے ہو تو معاف کر دیں یا پھر ان کے اہل خانہ سے بتا دیں تاکہ وہ ادا کر سکے، اس تعلق سے وضاحت کر دیں.
دیکھیے یہ چیز عادت نہیں بنا لینی چاہیے کہ ہر وہ شخص جس کا جنازہ اٹھایا جائے قبر میں دفن کرنے سے پہلے یا جنازے کی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے یہ سوال کیا جائے. البتہ اسے یہ ہونا چاہیے کہ کسی بھی شخص کے بارے میں ایسا ہے کہ ہاں یہ لوگوں سے لین دین زیادہ کرتا تھا، خطرہ ہے کہ اس کے اوپر لوگوں کو قرض رہ گیا ہوگا، اور اتفاقی بات ایسا ہوتا ہے تو ایسا کہا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ جنازہ پڑھتے ہی وقت کہا جائے یا قبر میں اسے داخل کرتے ہی وقت، یہ بات گھر پر بھی کہی جا سکتی ہے یا اس کا اور بھی کوئی ذریعہ استعمال کیا جائے. لیکن یہ کہ یہ عادت بنا لینا کہ جب بھی جنازے کی نماز پڑھانا ہے جنازے کی نماز پڑھانے سے پہلے پہلے یہ چیز کہی جائے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیز صحیح ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ آج یہ چیز چھوٹی معلوم ہو رہی ہے، کر اسے لوگ جنازے کا ایک حصہ سمجھ لیں گے، اور اگر کوئی چھوڑ دے گا تو اسے عیب لگائیں گے. اللہ کل حال یہ جنازے کا حصہ نہیں ہے، لیکن لوگوں کو یاد دلانے کے لیے کبھی کبھار ایسا کر دیا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے.
جی شیخ صاحب، ایک پوسٹ جو ہے بے بنیادی طور پر بڑی پھیلی ہوئی ہے، اس میں کہا بتایا جا رہا ہے کہ رفع یدین کرنا نہ کرنا برابر ہے، جس میں حوالہ دیا گیا فتاوی علماء اہل حدیث جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 161. تو اس تعلق سے کچھ
دیکھیے
بنیادی بات بتا دیں کہ رفع یدین کی حقیقت کیا ہے.
دیکھیے جن بھائی نے فتاوی اہل حدیث جلد 3 صفحہ 161 سے یہ بات لی ہے، کاش کہ اس پوری بحث کو وہ پڑھ لیے ہوتے اور انصاف کرتے تو یہ بات وہ نہ لکھتے. یہ لکھنا صرف لوگوں کو ایک دھوکہ دینے کی بات ہے. سوال اصل میں جو ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ اگر کوئی شخص رفع الیدین کرتا ہے یا جہری نمازوں میں آمین بولتا ہے تو کیا اس کی وجہ سے وہ امام بنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک پر نہیں رہ جائے گا؟ تو اس سوال کی روشنی میں سوال کا جواب دیا گیا ہے، اور شروع میں بعض علماء احناف کے اقوال نقل کیے گئے ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ رفع الیدین کرنا بھی ثابت ہے. لیکن جہاں تک عام علماء اہل حدیث کا تعلق ہے، صحیح احادیث کی روشنی میں جس طریقے سے عام علماء، صرف علماء اہل حدیث ہی نہیں بلکہ عام علماء جمہور جو اسی طرف گئے ہوئے ہیں کہ رفع الیدین کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، البتہ اگر کوئی شخص رفع الیدین چھوڑ دیتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، وہ نماز کے واجبات میں داخل نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسا کہ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 400 حدیثیں رفع الیدین کے بارے میں وارد ہیں. تو رفع الیدین کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فعلی سنت ہے، صحابہ کرام نے اس کے اوپر عمل کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سختی کرتے، بلکہ جو نہیں کرتا اسے کنکڑی پھینک کر کے مارا کرتے تھے کہ رفع الیدین تم کیوں نہیں کر رہے ہو. تو رفع الیدین کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نماز کی زینت، اور جمہور کبیر علماء کا یہ عمل رہا ہے، اور جمہور کبیر علماء اس کی طرف جاتے رہے ہیں. آثار اور احادیث اس کے سلسلے میں بکثرت ہیں، لہذا اس قسم کی باتیں لکھ کر کے عوام کو گمراہ کرنا میں نہیں سمجھتا کہ یہ امانت داری ہے. آپ کو اگر اپنا موقف کمزور، آپ کے نزدیک اپنا موقف کمزور ہے اور صرف ڈھونڈ کر کے آپ کو صرف ایک صحابی کی روایت ملتی ہے جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، تو اولاً تو اس حدیث کے بارے میں بہت سے علماء اہل حدیث بھی کہتے ہیں کہ حدیث سند کے لحاظ سے صحیح ہے. بعض علماء حدیث جس میں امام بخاری رحمہ اللہ، امام ابن حاتم رحمہ اللہ، یہ لوگ کہتے ہیں، امام ابن حبان رحمہ اللہ، کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے. لیکن سند کے لحاظ سے اگر وہ حدیث صحیح مان لی جائے تو ان تمام جو عشرا و بشرا اور دیگر بہت سے صحابہ کرام سے حدیثیں مروی ہیں، ان کے بارے میں اس کی یہ توجیہ کی جا سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہوں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واجبی سنت نہیں ہے، یا یہ ہے کہ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ سے اس سلسلے میں صحب ہو گیا ہو، جیسا کہ بہت سے علماء احناب بھی اس طرف گئے ہوئے ہیں، جیسے امام زیلعی رحمہ اللہ وغیرہ ہیں. علی کل حال یہ کہنا کہ اہل حدیث کے نزدیک رفع الیدین کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہے، یہ 100% جھوٹ ہے. علماء اہل حدیث جتنے ہیں وہ سب کے سب رفع الیدین کو سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی سنت اس کو مانتے ہیں، اس کے اوپر برابر دلیلیں دیتے رہتے ہیں، اور البتہ جو یہ کہتے ہیں کہ اس سے نماز میں کوئی خلل نہیں آتا، تو نماز میں خلل کا دو معنی ہوتا ہے. خلل کا ایک معنی تو یہ ہے کہ نماز کی صحت میں فرق پڑتا ہے، تو ظاہر بات کوئی اہل حدیث نہیں کہتا کہ اگر کوئی آدمی رفع الیدین نہیں کرتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی، نماز صحیح نہیں ہوتی ہے. دوسرا خلل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اجر میں خلل پڑتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ نماز جو تمام سنن و مستحبات ارکان و شرائط سنن و مستحبات کا لحاظ کر کے پڑھی جائے گی، وہ نماز زیادہ لائق ثواب ہوگی اس نماز کے مقابلے میں جس نماز میں بعض سنتوں اور بعض آداب کو چھوڑ دیا گیا ہوگا. تو کوئی بھی عالم یہ نہیں کہتا کہ رفع الیدین کر کے نماز پڑھنا، یعنی کوئی علماء اہل حدیث میں کوئی نہیں کہتا کہ دونوں برابر ہیں اور دونوں کا ثواب ایک ہے، نہیں. وہ اس لاحیے سے کہتے ہیں کوئی خلل نہیں ہوتا کہ اس کی نماز صحیح ہو جاتی ہے، اس کی ذمہ داری اس سے پوری ہو جائے گی، اور اگر وہ مجتہد ہے تو اسے نماز کا پورا ثواب بھی ملے گا.
جزاک اللہ شیخ. اگلا سوال ہے کہ یعنی ایک کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور مدت رجوع ختم ہو جاتی ہے، تب اس کے بعد وہ دوبارہ پھر شادی کرنا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا وہ دوبارہ کسی اور سے وہ عورت کا شادی کرنا ضروری ہے، یا کیسے کس طریقے سے اس کی شادی ہو سکتی؟
دیکھیے، طلاق دو ہے، ایک طلاق رجعی ہے اور ایک طلاق مغلظہ ہے. طلاق مغلظہ اگر ہے، یعنی تینوں طلاقیں اس کی ہو گئی ہیں، تو اب اس صورت میں دوبارہ شادی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حتیٰ تنکح زوجن غیرہ، وہ کسی اور مرد سے شادی کرے، لیکن وہ شادی جو حلالہ کے نام سے جانی جاتی وہ شادی نہیں، بلکہ وہ دونوں بھی اسی نیت سے شادی کریں کہ ہمیں زندگی بسر کرنا ہے، یہ نہیں کہ ہم ایک دن دو دن تین دن کے بعد چھوڑ دیں گے، یہ نیت اور شرط کے ساتھ کہ ہاں ہمیں مستقل زندگی بسر کرنا ہے. پھر اگر ان دونوں کا نباہ نہیں ہوا اور دونوں میاں بیوی کے طریقے سے آپس میں رہ لیے، یہ نہیں کہ صرف نکاح ہو گیا اور رخصتی نہیں ہوئی، نہیں، دونوں میاں بیوی کے طریقے سے ایک ساتھ رہ لیے، پھر دونوں میں اتفاق نہ ہو، دیر یا سویر اگر وہ طلاق دے دیتا ہے تو اس کی عدت گزر جانے کے بعد پہلا شوہر اس سے شادی کر سکتا ہے. البتہ وہ طلاق رجعی تھی یا طلاق بائن تھی یا خلع، طلاق بائن تھی یا طلاق رجعی تھی یا طلاق یا خلع، تو اس بارے میں شرط نہیں ہے کہ کسی دوسرے مرد سے شادی کرے. عدت گزرنے کے بعد نئی مہر نئے عقد کے ساتھ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل سکتے ہیں. جی
اگلا سوال ہے کہ یعنی لوگ ہمیشہ پوچھتے رہتے ہیں کہ تفسیر ہو یا قرآن مجید ہو، بغیر وضو کے چھونا کیسے ہے؟
کوئی حرج کی بات نہیں، اگر الفاظ قرآن الفاظ تفسیر اور معانی سے کم ہیں، اس کے اوپر قرآن کا حکم نہیں لگ رہا ہے، اس کے اوپر تفسیر کا حکم ہے، تو اسے بے وضو چھونے میں پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جی
شیخ، گروپ نمبر 3 سے سوال ہے کہ جیسے اس سے پہلے جو سفر کے بارے میں کہا گیا تھا قصر کے تعلق سے، شاید ہمارے ساتھی کو کچھ کنفیوز ہو گیا ہے، وہ حجت یعنی ذوالحلیفہ والی حدیث پیش کی، ذرا تشریف فرما دیں گے جو لوگ یعنی لمبی مسافت کے لیے نکل گئے ہوں. تو
بھائی دیکھیے، یہ ہم نے پہلے بھی بیان کر دیا تھا کہ یہ مسئلہ علماء اہل حدیث کے نزدیک مختلف ہی ہے. زیادہ تر یا بہت سے علماء اہل حدیث 3 فرسخ یعنی 9 میل کے بھی قائل ہیں، لیکن اس سلسلے میں جو ہم نے کہا کہ جس پر ہمارا دل مطمئن ہے، اور ہمارے شیخ شیخ الحدیث مبارک پوری رحمہ اللہ نے مرعات میں بھی، اور شیخ صفی الرحمان صاحب جو یہاں آتے جاتے رہتے ہیں وہ بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ یہ مسافت کم سے کم 48 میل یعنی 80 کلومیٹر رکھی جائے، احتیاط کا پہلو یہی ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ کا بھی یہی مسلک معلوم ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے قصر جو ہے وہ سفر کے ساتھ خاص ہے. کوئی آدمی اگر 4 کلومیٹر 5 کلومیٹر 9 کلومیٹر جاتا ہے تو عرف میں اور لغت میں اسے سفر نہیں کہتے, نہ اسے عرف میں سفر کہا جاتا ہے نہ لغت میں سفر کہا جاتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحدید کی ہے کہ جو عورت ایک رات دن کا سفر کرے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بغیر محرم کے سفر کرے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سفر مانا جاتا ہے. اور عمومی طور پر جو لوگ اونٹوں پر یہاں پیدل سفر کیا کرتے تھے وہ یہ متعین, یہ تقریباً اتنی ہی لمبی اتنی ہی مسافت طے کیا کرتے ہیں 48 میل. لہذا احتیاط کا پہلو یہی ہے اور یہی میرے نزدیک راجح بھی ہے کہ 48 میل یعنی 80 کلومیٹر اگر جانا ہے تو انسان قصر کرے اور قصر نہ کرے. اور جہاں تک ذو الحلیفہ والی بات کا تعلق ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جا رہے تھے تو اس میں تو کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے کہ اگر لمبے سفر پر جا رہا ہے تو اپنے شہر سے باہر جائے تو اس کے اوپر قصر کا حکم لگتا ہے. جی
شیخ, گروپ نمبر 4 سے سوال ہے کہ جیسے اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ عید کی نماز کے بعد اور خطبے کے بعد جو دعا ہوتی ہے اس تعلق سے کچھ وضاحت, یعنی کہ دعا کیسے کریں, ہاتھ اٹھا کے کریں یا نہ کریں, بیٹھ کے کریں, ٹھہرے ٹھہرے خطیب صاحب دعا کریں, کیا
بھائی؟ دیکھیے عید کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مباشرتاً فوراً خطبہ دیا کرتی تھی.
جی خطبے کے بعد دعا کریں,
خطبے کے بعد, خطبے کے دوران ہی دعا ہے, خطبے کے بعد بیٹھ کر کے یا کسی اور جگہ ہٹ کر کے یہ دعا نہیں ہے, خطبے کے دوران ہی. اور ظاہر بات خطبے کے دوران دعا کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف استسقاء کے لیے ہاتھ اٹھانا ثابت ہے, استسقاء کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے, جب استسقاء کے لیے آپ دعا کرنے لگے تو آپ نے ہاتھ اٹھا لیا. لہذا اگر خطبے کے دوران استسقاء یعنی پانی طلب کرنے کے لیے دعا کی جا رہی ہے تو اس کے لیے تو ہاتھ اٹھایا جائے گا, اور عام دعا کی جا رہی تو اس کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا. یہی صحیح مسلک اور یہی احتیاط کا پہلو ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ دروازہ کھول دیا جائے کہ ہاں بھائی وہ دعا ہی تو ہے, اگر دعا کے آداب میں سے ہے, اگر ہاتھ اٹھا لیا تو کیا حرج ہے؟ بظاہر تو یہ کوئی حرج نہیں معلوم ہوتا, لیکن آگے چل کر کے ایک سنت بن جائے گی اگر کوئی آدمی چھوڑ دے گا. جس طریقے سے ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہاتھ نہیں اٹھائے تو دعا ہی نہیں ہوا کرتی ہے, حالانکہ ہاتھ اٹھانا دعا کے آداب میں ہے, دعا کے شرائط میں نہیں ہے. سجدے میں انسان دعا کرتا ہے لیکن ہاتھ نہیں اٹھاتا, دونوں سجدوں کے درمیان آپ نے دعا کی ہے لیکن آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا ہے. تو جس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہاتھ نہیں اٹھایا, ہم وہاں پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. جہاں آپ نے دعا کی ہاتھ اٹھایا ہے وہاں پر ہم ہاتھ اٹھائیں گے. تو خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور ہاتھ اٹھانے کا ذکر نہیں ہے, لہذا احتیاط اسی میں ہے کہ ہاتھ نہ اٹھایا جائے.
آخری سوال شیخ, کہ انڈیا جیسے انڈیا وغیرہ میں کمپلیکس وغیرہ میں جو مساجد تعمیر ہوتی ہے ان کا کیا حکم ہے؟ یعنی جیسے جو زمین پر تیار ہو جائے وہ اسی مسجد کا حکم رہے گا, یا اس کو پھر توڑا بھی جا سکتا ہے, بعد میں بندی بھی کیا جا سکتا ہے, یعنی کیا نوعیت رہے گی اس کی؟
بھائی دیکھیے اگر لوگوں نے وقتی طور پر مسجد بنائی ہے تو اسے تو توڑا جا سکتا ہے, لیکن اگر مستقل طور پر مسجد کا حکم دے دیا ہے تو احتیاط کا پہلو یہی ہے کہ اسے توڑا نہ جائے, الا یہ کہ اس کی توسیع کرنی ہے, اسے بڑھانا ہے, اس میں کسی چیز کا اضافہ کرنا ہے یا تعمیر نو ہے. البتہ ہے کہ اگر کوئی مجبوری آ جائے کہ پورا قائم بھی اٹھ کر کے وہاں سے چلا جا رہا ہے, اب وہاں لوگ رہیں گے ہی نہیں تو ایک الگ مسئلہ ہے. البتہ اگر وہ مستقل رہائش لوگوں کی ہے اور مستقل نماز پڑھنے کی نیت سے اسے مسجد بنایا جا رہا ہے تو مسجد ہی کا حکم رہے گا, اسے توڑنا نہیں چاہیے.
جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء. یہ تھی ایس ایس ایم ایس کی سیریز نمبر 2. سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.